الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہم نے بدعت کے متعلق بات کرنی ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بڑی ایکسپلینیشن چاہتا ہے, لیکن کنسائزلی اس کو کوشش کروں گا جو مین مسکنسپشنز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات ہو جائے. تو ان کو ان ہیڈنگز کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی پہلی ایک لٹرل ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی, حدیث میں کیا مینشن ہے اس کے متعلق, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکٹ سے کیا پتہ چلتا ہے, اس کے کیا رولز ہیں, کیا ڈرائیو ہوئے ہیں اس سے, کیا ڈیفینیشن, اصطلاحی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی کہ جو شرعی ڈیفینیشن ہے, اس کی اگزامپلس کچھ بدعت کی لے کے اس پہ اپلائی کریں گے, اور ایسی بھی اگزامپل لیں گے جو کہ بدعت نہیں ہے تاکہ کنسیپٹ تھوڑے بہتر ہو جائیں. تو بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے, لٹرلی یہ ورڈ بدعا سے نکلا ہے. بدعا کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کو کریٹ کرنا, بالکل نئی چیز کو. عربک کے اندر بدعا کا جو ورڈ ہے اسی معنی میں آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا میں بدیع ہوں, بدیع السماوات والارض, کہ میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے, بنایا. قرآن و حدیث میں اس کا متعلق کیا ہے, تو کچھ احادیث پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے, اور یہ سنت اب بھی کئی خطیب یوز کرتے ہیں ان الفاظ کو, کہ حمد و صلات کے بعد سمجھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور طرز عمل ہے, اور بدترین چیز ایجاد کی ہوئی بدعتیں ہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی عبادت بدعت ہے, اور ہر بدعت جہنم میں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں ملتی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, یعنی امامت کی, پھر ہماری طرف منہ کیا, خوب نصیحت کی اور واعظ فرمایا, جس کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل ہل گئے. پھر ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نصیحت تو گویا رخصت کرنے والے کی وصیت لگتی ہے, یعنی کہ یہ نصیحت نہیں وصیت ہے, جیسے کوئی جانے والا ہو دنیا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے حاکموں کے احکام قبول کرنے کی, خواہ وہ حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ میرے پاس جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا, بس تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو, اس کو ہاتھوں اور دانتوں سے مضبوط تھام لو, اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہو, کیونکہ ہر نئی جاری کی کوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مشکات شریف میں یہ روایت ہے. اس کے علاوہ بخاری مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے, وہ رد ہے, یعنی مردود ہے, وہ رد کی ہوئی ہے. تو ایک اور روایت میں یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں سے نماز اور قیام کے لیے خاص نہ کرو, اور جمعے کے دن کو دوسرے دنوں سے روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو, مگر ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور جمعے کا دن بھی اس میں آ جائے تو الگ بات. تو بہت لمبی لسٹ ہے احادیث کی, میں چند نمونے کے طور پہ پیش کی. ان احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور وصیت کی کہ بدعت سے بچنا, اور یہ اس طرح کے الفاظ فرما دے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, یہ گمراہ کر دے گی, اور ڈیویٹ کر دے گی تمہیں راستے سے. اور پھر اس طرح اسپیسیفائی کرنے کو ہی منع کیا جس طرح اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی رات کو اسپیسیفائی نہ کرو عبادت کے لیے. پھر اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل کو دیکھیں, اور وہ کیوں دیکھنا ہے, وہ اس لیے دیکھنا ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی صحابی کا قول جو ہوتا ہے جو کہ مشہور ہو اور دوسرے صحابہ نے اس پہ کوئی آبجیکٹ نہ کیا کہ ایسا یہ غلط ہے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ غلط کام پر چپ نہیں رہتے تھے, وہ ضرور اس پہ آبجیکٹ کرتے تھے, اسے روکتے تھے. تو اگر وہ آبجیکٹ نہیں کر رہے تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں, یعنی کنسنسس ہے سائلنس میں. یہ سائلنس بھی ان کی کنسنسس کو ہائی لائٹ کر رہی, انڈیکیٹ کر رہی, کیونکہ اگر غلط کام ہوتا وہ اس کو روک دیتے, بے شک آگے کوئی صحابی ہو, بے شک کوئی امیر لشکر ہو, جو بھی ہو. اور تمام علماء کے نزدیک, اچھا جب میں ورڈ یہ یوز کروں گا تمام علماء, تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ پہلی جو ہزار سال کے مشہور علماء ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ تمام علماء, یعنی کہ ایک طرح کا اجماع ہے اس بات پہ, تو اس پہ اجماع ہے کہ ان کی رائے کو پھر قبول کیا جاتا ہے. تو اس لیے صحابی کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ ٹریننگ کون تھے؟ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سیکھا ہے دین کو, انہوں نے آگے بتایا ہے, تو وہ بیسٹ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کیا مطلب. تو اس لیے ان کے عمل کو دیکھا جاتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے فیل بھی ہیں, ایسے ایکٹس بھی ہیں کہ جن میں صحابہ نے بدعت سے روکا. فار ایگزامپل, ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک بار مسجد میں دیکھا لوگ اونچے اونچا ذکر کر رہے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جا کے روکا کہ یہ گمراہی کی طرف لے جائے گی. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, کہ وہ جس درخت کے نیچے بیت رضوان ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا کہ لوگ اس کے نیچے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بدعت بن جائے گی. تو اس طرح کے ایکٹس ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنی جہاں جہاں ان کے دور میں ضرورت پڑی اس کو روکا. بہت سارے ایکٹس ذکر کیے جا سکتے ہیں لیکن میں امپورٹنٹ ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں, انہوں نے بہت ساری نئی چیز بھی کی. اس کو میں تھوڑا فوکس کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ڈیفینیشن کو ڈیفائن کو ایکچولی ایکسٹریکٹ کرے گی ان احادیث سے اور ان سارے اقوال سے. اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ کئی بار یہ چیز سامنے نہیں ہوتی عام لوگوں کے. تو ایک حدیث میں یہ مینشن ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ میں تھے, اور یہ گروپ جا رہا تھا کسی جگہ پہ, تو راستے میں انہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, یعنی ایک جگہ رہے, اور وہاں پہ انہیں ضرورت پڑی کہ کوئی ان کی میزبانی کرے, انہیں کوئی کھانا کھلائے, کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ لوگ بہت مہمان نواز ہیں. لیکن ان کی اس طرح سے میزبانی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی, یعنی انہیں انکار کر دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ہوا کیا کہ جو قبیلہ وہاں آباد تھا ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا, اور وہ آئے کہ کوئی حیض کی ایلمنٹ کوئی اس کو ٹریٹ کرے گا, تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی پوچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر دے گا؟ تو انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا, لیکن میں اس کے بدلے معاوضہ لوں گا. انہوں نے کیا معاوضہ؟ کہا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ مجھے چاہیے, اگر یہ ٹھیک ہو گیا میں کروں گا اس کا ٹریٹمنٹ, اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے عوض یہ لوں گا. اگر ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے کیا سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس زخم پہ جہاں پہ وہ ڈسا تھا وہاں پہ دم کر دیا, اور جب دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے, یعنی وہ سردار جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے. تو ایگریمنٹ کے طور پہ انہوں نے ان کو وہ ریورڈ دے دیا, وہ پورا جو بکریاں تھی وہ دے دی. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے. اچھا یہ ذہن میں رہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جب ہم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے دو پارٹس ہیں, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد. تو یہ ان کی زندگی کا واقعہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس لے کے گئے کہ یہ واقعہ ہوا. تو اس حدیث کے ورڈ دیکھنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ سے اس طرح سے دم کیا جا سکتا ہے، ان بکریوں کے لے لو، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی ان بکریوں کو رکھو، میرا بھی حصہ دو. اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس حدیث میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ ان کی اپنی ایک عمل تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا اس چیز کا. تو یہ دوسرے لفظوں میں ایک نئی چیز انہوں نے کی تھی، یعنی کہ ان کو یہ آرڈر نہیں کیا گیا تھا، یہ ان کو بتائی نہیں گئی تھی بات. اسی طرح ایک اور حدیث میں ملتا ہے، غالب میں یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کہ ایک صحابی تھے، وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ ہوا سو اخلاص پڑھتے تھے سوئے فاتحہ کے بعد، یعنی کہ سوئے فاتحہ پڑھتے پھر سو اخلاص پڑھتے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا دیتے ہر رکعت میں. اب جو پیچھے ان کے مقتدی تھے انہوں نے آگے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عمل کر رہے ہیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ ایسا عمل کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سورت کی محبت آپ کو جنت میں داخل کر دے. اب تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل نیا ایکٹ ہے، ایک نیا ایکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں کرتے ہو ایسا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے محبت ہے، انہوں نے کہا یہ محبت میں جنت میں لے کے جائے. تو منع نہیں کیا کہ ایسا کیوں کیا. تو جہاں اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وہاں اس عمل کو یعنی کہ نئی بات کرنے کو بھی سٹیمپ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے کی ہے. کیونکہ علماء نے لکھا کہ جو ارد گرد صحابہ اس عمل کو دیکھ رہے تھے ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا ہوگا کہ ہم بھی کوئی ایسی بات کریں کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. ورنہ ایک ہوتا ہے نا ایک روش کو روکنا، وہ نہیں اس میں نظر آیا. اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، یہ بہکی شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ آپ کا گرہ مسجد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ریاکار ہو سکتا ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، یہ تو عبداللہ ہے، یہ تو اواہ ہے، یعنی گڑگڑانے والا جو روتا رہتا ہے گڑگڑاتا رہتا ہے، اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے. نیز اس کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ کاش یہ شخص اپنی آواز کو نیچا کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اواہ ہے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے قبرستان میں چراغ روشن دیکھے، جب وہاں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے اور فرما رہے لاؤ اپنے ساتھی کو مجھے پکڑاؤ اور نرمی کرو، اللہ تعالیٰ نے ان پر نرمی کا معاملہ فرمایا ہے. جب قبر کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وسط رکھو، اللہ نے وسط فرمائی. بعض نے عرض کیا آپ کو غم ہوا اس کی وفات کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. اور صحابی کہتے میں کہ لاش کو جب دیکھا تو وہی صحابی تھے جو مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا نہیں، حالانکہ دوسرے صحابہ روک رہے تھے شاید یہ کوئی نئی بات کر رہے. پھر یہ بھی بخاری شریف کی روایت کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، جیسے امام کہتے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ربنا لك الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور اونچی آواز سے ہی کہا کہ سب نے اس کو سنا. تو جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کس نے پیچھے کہا تھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کئی اوپر 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ جلدی کرتے تھے کہ ان کلموں کو لکھیں، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اس کلمے کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، اور 30 سے زیادہ فرشتے. اب پھر وہی بات کہ یہاں پہ بھی ایک نیا عمل کیا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میں نہیں تھا کہ یہ ربنا لك الحمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اور اونچی آواز سے کہہ رہے، اور یا اونچی آواز سے ان سے نکل گیا زبان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، کیوں کہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے کہا، اس پہ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوا، فرشتے اس کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے. اب اس کی ایکسپلینیشن میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سب سے بڑے شارح ہیں بخاری شریف کے, یعنی کہ اس پہ ایگریمنٹ ہے کہ سب سے بڑی جو تشریح یا بہتر تشریح یا بہت ایکسپلینیٹری تشریح کی ہے جو کہ اگریڈ اپون ہے وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی یہ نیچے اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ نماز میں کوئی ذکر غیر معصور کرنا جائز ہے, یعنی کہ جو کہ ٹاٹ نہ ہو بتایا نہ گیا ہو وہ ذکر کرنا جائز ہے, اس سے پتہ چلتا ہے, جبکہ وہ معصور کے مخالف نہ ہو, یعنی کہ جو ٹیچنگز دی گئی ہیں اس کے مخالف نہ ہو. یہ رولنگ ہے کہ مخالف نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیا ذکر کیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور روایت کہ تراوی کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تراوی کی باقاعدہ ایک امام کے ساتھ جماعت نہیں ہوتی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو منتشر طور پہ تراوی پڑھتے ہیں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیں اور اس طرح کیا جائے. اور صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ ورڈ یوز کیا, نعم البدعت حاضر ہی, کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی, یہ لیکن کتنی اچھی بدعت ہے. اب حالانکہ یہ وہ صحابہ تھے اور تمام صحابہ سب موجود تھے اور وہ جانتے تھے بدعت کی کتنی حرمت ہے اور کتنی سنگین چیز ہے, لیکن انہوں نے نہ اس پہ کوئی آرگیو کیا اور اس چیز کو اگری کر کے اس دن سے آج تک جماعت ایک امام کے ساتھ ہوتی. تو علماء نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح ہو, لیکن چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت شوق تھا نماز کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یہ ڈر تھا کہ یہ فرض ہو جائے گی, اگر میں نے اس کو جاری کر دیا تو یہ فرض ہو جائے گی اللہ کی طرف سے, امت میں مشکل پڑ جائے گی, کیونکہ صحابہ تو کر لیں گے لیکن بعد میں آنے والی نسلیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کرائی اور پھر چھوڑ دیا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے تھے, ان کے دل میں تھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کر دیا کہ اس پسند کو اب جاری کر دو. اب یہ کیونکہ وہ فرض واجب ہونے والا سلسلہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا, اب فرض نہیں ہوگی, تو اب اس کو جاری کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق. لیکن یہ بھی ایک اگزامپل ہے کہ نئی چیز صحابہ نے کی. اسی طرح بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان سے پوچھا, مفہوم ہے روایات کا یہ سارا, کہ یہ پوچھا کہ میں نے آپ کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے اپنے ساگے خواب میں, تو آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اور کسی عمل پہ اجر اتنے زیادہ اجر کی امید نہیں سوائے اس کے کہ جو میں ہر وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں, یعنی جسے تحیت الوضو کہتے ہیں, اس پہ مجھے ہے اللہ سے امید کہ وہ مجھے اجر دے گا. تو یہاں سے تحیت الوضو نکلا کہ وضو کر کے دو نفل پڑھنا. تو پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل کر رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں, اور صحابی بتا رہے ہیں میں یہ عمل کرتا ہوں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی انہیں اس طرح بتایا نہیں تھا کہ ہر وضو کے بعد اور دو نفل پڑھنے. تو اپنے ذہن سے ایک نیا عمل کرنا, اس طرح کی بہت ساری اگزامپلس ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی کمپائلیشن جو کی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نہیں کمپائل کر کے گئے ایز اے بک, اس طرح سے متفرق آیات موجود تھیں, کسی کے پاس کوئی تھی کسی کے پاس کوئی تھی. ہاں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ اب قرآن کو کمپائل کر لیا جائے کہیں ختم نہ ہو جائے, حفاظ ختم نہ ہو جائے, تو انہوں نے پھر یہ عمل کیا کہ قرآن کو کمپائل کر دیا ایز اے بک. اب یہ بالکل نیا عمل تھا, اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا نہیں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میرا اس پہ شرح صدر ہے, مجھے اطمینان ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے, اب بالکل نیا ایکٹ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ اس کو ایک قرات پہ جمع کر دیا گیا, کہ مختلف قراتیں تھیں, لڑائی کا اندیشہ تھا تو کہا کہ اب ایک قرات پہ قرآن کو لکھا گیا اور اس کو ڈفرینٹ پلیسز میں بھیج دیا گیا, اب یہ بھی نیا ایکٹ تھا. اسی طرح قرآن کو پاروں میں تقسیم کرنا, یہ 30 پارے ہوں گے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. قرآن پہ اعراب لگانا, رکوع اس کے بنانا, اب یہ سارے قرآن کے اندر چینجز ہو رہی ہیں یا اس کے اندر ماڈیفیکیشنز ہو رہی ہیں یا کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں کہ قرآن کے اندر کچھ نئی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی لیکن کی جا رہی ہیں اور کوئی اسے نے بدعت نہیں قرار دیا. اور یہ خیر القرون کا وقت, خیر القرون سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ 3 جنریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے ان کے کمپینین صحابہ, اور اس کے بعد تابعین جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے, اور تابعین کے ساتھ جو رہے یعنی تبع تابعین. یہ 3 جنریشن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ خیر پہ رہیں گے. تو ان کے ایکٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, تو ان کے دور میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو ایز این ایگزامپل میں پیش کر رہا ہوں. پھر سے تو احادیث کو کلیکٹ کرنا, ان کو کمپائل کرنا, ان کی گریڈنگز کرنا کہ یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے. اب یہ سارے ایکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئے, اور یہ پوری جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ لکھی گئی یہ سارا اسی دور میں ہو رہا ہے. پھر فقہ کو کمپائل کرنا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں غالباً, تو یہ سارے وہ فقہ کو کمپائل کر رہے ہیں, نئے نئے مسئلے سوچ رہے ہیں, نئی نئی باتیں ذہن میں لا کے ان کے آنسر کر رہے ہیں. اب یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے, اور کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہہ رہا. پھر تفاسیر کا لکھنا, کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفاسیر کو کمپائل نہیں کیا, تفاسیر کو لکھنا, ان کو کمپائل کرنا, ان کو جاری کرنا اس طرح سے. پھر قراءت کے فن کو آگے بڑھانا, مثال کے طور پہ تجوید کا جتنا فن ہے, یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, تجوید کے قاعدے نہیں تھے, جو پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے صحابہ کہ یہ تجوید کے قاعدے پڑھیں, لیکن اب اس کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے, اور ہمیں یعنی کہ پوری جنریشن در جنریشن پڑھایا جاتا ہے, اب بالکل نئے ایکٹس ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کے لیے دوسری اذان شروع کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان تھی, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری اذان شروع کی. پھر اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. اب یہاں ان میں سے کچھ ایکٹس جو میں نے ذکر کیے وہ تھے جو صحابہ کے دور کے, اور کچھ ایکٹس جو ذکر کیے ابھی قرآن کی کمپائلیشن وغیرہ وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نئی باتیں کی جا رہی تھیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایٹیٹیوڈ کو اور ان باتوں کو دونوں کو سٹیمپ کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ نئی باتیں کی جا رہی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں کہ وہ جب لبیک حج کے موقع پہ کہتے ہیں, عمرہ کے موقع میں, اس کے ساتھ ایڈیشنز کرتے تھے, یعنی کہ ورڈ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک سعدیک والخیر بیدیک, تو اس طرح سے اس پہ ایڈیشنز کرتے تھے, اور کسی صحابی نے اس کو ان کو منع نہیں کیا اس بات پہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل بخاری شریف میں منقول ہے کہ وہ بکرا عید پہ بازاروں میں گھومتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد, تو یہ بلند آواز سے یہ تکبیرات کہتے تھے. اب یہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, وہ ان کا اپنا عمل تھا. اسی طرح ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتر طریقے سے درود بھیجا کرو, یعنی دوسروں کو کہا, اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ انشاءاللہ تمہارا یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں, تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درود بتایا. تو یہ درود بھی جو منقول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ اپنی خاص عنایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو امام المتقین ہے, خاتم النبیین ہے, جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں, نیکی و بھلائی کے راستے کے امام ہیں اور رہنما ہیں, رحمت والے پیغمبر ہیں. اے اللہ ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا دے جو اولین و آخرین کے لیے قابل رشک ہو. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی خاص نوازشیں اور عنایتیں فرما, جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نوازشیں اور عنایتیں فرمائی تھی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں نازل فرما, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی تھی. تیری ذات ہر حمد کے قائل کی سزاوار ہے, اور عظمت و کبریائی تیرے لیے. تو مطلب یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کچھ ایڈیشنز ہیں الفاظ کے اندر. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں یہ پڑھتے تھے, اے اللہ تو میرا سب سے زیادہ محبوب بن جا, اور مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنے سے ڈرانے والا بنا دے, انہیں اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھ پہ بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، اس لیے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ اب یہ سجدے کے اندر نماز کی حالت میں یہ الفاظ کیا ہے؟ تو یہ بھی ایسے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ اسی طرح کنز العمان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس تسبیح ہے جس پہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسبیح پر لمبے چوڑے ذکر کرنے کی بجائے اسے یہ کلمات کہنا کافی ہے کہ میں اللہ کی پاکی اتنی بیان کرتا ہوں جو آسمانوں کو بھر دے، اور آسمانوں کے بعد اللہ جس چیز کو چاہے اسے بھر دے۔ تو خود الفاظ بتا رہے ہیں اور دوسری چیز کی تسبیح کی جا رہی ہے، یعنی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ذکر کو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح تسبیح لے کے کاؤنٹنگ نہیں کی، یعنی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں فرما رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سنن بیہقی میں یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 2000 گرے لگی ہوئی تھی، جب تک ان سب پر تسبیح نہ پڑھ لیتے اس وقت وہ سویا نہیں کرتے تھے۔ تو 2000 ان کی اپنی ایک تسبیح انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور تسبیح اس دور میں یہی تھی کہ گرا لگائی ہوئی تھی پورے ایک گروپ پہ، اور اس کو کاؤنٹ کرتے تھے اور اس کو زور پورا کرتے تھے۔ تو ایک کاؤنٹنگ خود سے انہوں نے اپنے لیے تجویز کی ہوئی تھی، اور صحابی کا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے 4000 گٹھلیاں رکھی تھیں، ان سے شمار کر کے سبحان اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ تو سامنے اب کاؤنٹنگ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، تسبیح کا مقصد ہوتا ہے کاؤنٹنگ، اب جیسے کاؤنٹرز آ گئے تو کاؤنٹ کر رہی تھی 4000 بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت۔ اسی طرح اب یہ صحابہ کا عمل، اور ایک عمل میں اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں کہ وہ ہر حدیث درج کرنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اب یہ عمل پہلے سے کوئی منقول نہیں چلا آ رہا تھا کہ اس طرح سے کوئی ایکٹ کرنا ہو، جیسے حدیث کی کلیکشن ہے کچھ ہے اور اس کے پہلے غسل کیا جائے اور 2 نفل پڑھے جائیں۔ تو بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں صحابہ کے ایکٹس میں، تابعین اور تبع تابعین کے ایکٹس میں، لیکن کچھ ذکر کی اگزامپل کے طور پہ بتانا یہ مقصد تھا کہ جہاں حدیث پاک میں بدعت کو منع کیا گیا تو وہاں بدعت کا مطلب کیا کہ انوویشن، کوئی نئی چیز بنانا، لٹرلی میننگز کے اندر۔ وہاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جہاں لوگوں کو منع کیا بدعت سے، جس طرح ایگزامپلز دیں کہ اس بدعت کو کٹوا دیا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، تو اسی وقت آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نئی چیزیں کر رہے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی، یعنی ڈائریکٹلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی بہت سارے ایکٹس ایسے کیے جو کہ بالکل نئے تھے۔ تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس یعنی بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی شرعی بدعت کا، جو شریعت میں بدعت کو جس کو کہا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نئی چیز جو سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ یہ پہلا رولز، تو ہم رولز پہلے نکال لیتے ہیں پھر ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک رول یہ نکلتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، یعنی کہ جو یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا بدعت کو کہ جو سنت میں نہیں ہے جو حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو یہ سارے ایکٹس جو بھی میں نے ذکر کیے وہ بدعت بن جائیں گے، اور صحابی بدعت ہی نہیں ہو سکتا، یہ رول ہے۔ صحابی یعنی فاسق جس کو لیبل کیا جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا اور بدعت بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابی کے ایکس ایز اے اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا، جیسے ابھی میں نے ذکر کی حدیث میں کہ وصیت کی کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا، ان کی بدعت نہیں کہا، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، کہ وہ جب تراویح کی سنت جاری کریں گے اس کو پکڑ لینا، جب وہ اس طرح اذان کی سنت کو جاری کریں گے اس کو پکڑ لینا، وہ قرآن کی کمپائلیشن کریں اسے پکڑ لینا۔ تو یہ ہمیں ٹیچنگ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور رول ان حدیث سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں بتایا کہ فی امرنا، کہ ہمارے امر میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا۔ اب علماء نے لکھا جو امر پروفٹ کا ہوتا ہے وہ کوئی دنیا کی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کا امر، ان کا حکم دین کا ہوتا ہے، وہ دنیا کی حکم نہیں دیتے کہ یہ کاشتکاری کرنی ہے یہ کرنی ہے، وہ دین کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے دنیا کی باتیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میں کہوں کہ یہ ٹیوب لائٹس، یہ پنکھے، یہ کارز، یہ ساری بدعت ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو یوز ہی نہیں کیا۔ نہیں، بدعت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی باتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، ہم دین سے ریلیونٹ باتوں کی ریلیٹڈ باتوں کی بات کریں گے. وہ ہمارے بدعت جو شریعت میں بدعت کو منع کیا وہ ہماری انڈر ڈسکشن ہے, دنیا کی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک رول. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں شریعت میں مسکوت ہوتی ہیں, یعنی ان میں سائلنٹ ہے شریعت. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, تو اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہے, اور جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہے, اور جس پہ وہ خاموش رہی وہ معاف ہے. دیکھیں تین کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, حلال, حرام, اور کچھ ہیں جس میں سائلنٹ ہے شریعت, نہ اس کو کہا یہ حلال ہے نہ اس کو کہا حرام ہے. وہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے, جیسے قرآن کی کمپائلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ٹیچنگ نہیں تھی, خاموش تھی شریعت. تو اب وہ ایریا ہے جس میں سائلنٹ ہے, جس کو مسکوت کہتے ہیں, یعنی جس پہ سائلنٹ ہے, سکوت ہو. تو اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے, جس کے جو آگے ہم ذکر کریں گے. ایک چیک لسٹ میں دوں گا جسے آپ, جسے رول ان اور رول آؤٹ ہم کریں گے کہ کون سی چیز اس مسکوت انو ایریا میں, اس سائلنٹ ایریا کے اندر بدعت بنتی ہے اور کب بنتی ہے. لیکن ہر چیز جو اس ایریا میں بدعت نہیں ہے, یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جو چیز سنت میں نہیں ہے, جو چیز حدیث میں نہیں ہے, وہ بدعت نہیں بن جاتی بائی ڈیفالٹ. وہ مسکوت انو ایریا میں جاتی ہے, وہ سائلنٹ ایریا میں جاتی ہے. وہاں سے ہم نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت کے باقی مزاج کو دیکھتے ہوئے, اور فقہ اور علماء نے وہ دیکھ لیا کہ اس پہ پھر انالیسس کرتے ہیں کہ بدعت ہے یا نہیں. یہ ہے ایکچوئل بات جو کہ بتانا مقصود ہے, کیونکہ تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو کہ ہر جو چیز سنت میں نہیں ہے وہ بدعت نہیں بن جاتی. کیونکہ کئی بار یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ شاید جو چیز حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. مثال کے طور پہ حتیم کے اندر کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے, اب ایسی کوئی حدیث غالباً نہیں ملتی کہ اس کے اندر دعا مانگی جاتی ہے, تو وہ بدعت نہیں بن جائے گا. وہ کیوں نہیں بنے گا, وہ ڈیفائن کر رہے ہوں. تو یہ ایک رول کہ جو خجاز شریعت خاموش ہے وہ بدعت بائی ڈیفالٹ ہی بنتی, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ شریعت کے جو اصول ہیں وہ چار ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. قرآن, حدیث, کنسنسس علماء کا یا صحابہ کا, اور قیاس. پھر کچھ باتیں جو مسکوت ہوتی ہیں, جو سائلنٹ ہوتی ہے شریعت, وہ قیاس ہوتا ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے, سوچنا ہوتا ہے, اجتہاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ آیا بدعت بنی ہے کہ نہیں بنی شرعی طور. اب ذہن میں رہے کہ دین کی کچھ باتیں ایکسپلینڈ اور کچھ باتیں ہیں جو کہ پوری طرح ایکسپلینڈ نہیں ہے, بلکہ اس کو ایم بتا دیا گیا کہ یہ ایمز ہے, اس ایم کو اچیو کرنا ہے. مثال اس کی علم حاصل کرنا. اب علم کی فضائل ذکر ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے, لیکن اس کا کوئی پرٹیکولر ڈیفائنڈ طریقہ نہیں ذکر ہوا کہ اسی طریقے پہ چلنا. اب کوئی کہے کہ نہیں اسی طرح صحابہ صفہ کی طرح چبوترہ بنے گا, اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھیں گے اور پھر علم حاصل کریں گے, اگر اس کے اگینسٹ ہوگا تو یہ بہتر بن جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. علم جو ایم ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, لیکن اس تک پہنچنا, اس کے مینز کیا ہوں گے, یہ اس کے بارے میں شریعت سائلنٹ ہے. یہ وہی اسی ایریا میں, اس درمیان والے ایریا. تو اب کئی بار شریعت خود مین کا بتا بھی دیتی ہے, جیسے وضو. نماز پڑھنا مقصد تھا, اس کے لیے طہارت حاصل کرنا مقصد تھا, اس کے لیے مین ایک وضو ہے یا غسل کرنا ہے. اب شریعت نے خود ہی گائیڈ کر دیا, اس طرح غسل کرنا ہے, اس طرح وضو کرنا. ٹھیک ہے, وہ بتا تو خود عبادت بن گئے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ شریعت خاموش ہوتی ہے کہ مین کو پرٹیکولر ڈیفائن نہیں کرتی کہ ایسے ہی کرو. وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ ہر دور کے جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے, علماء, فقہا, محدثین, وہ ڈیفائن کریں گے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہر دور میں. اب جس پچھلی اگزامپل سے سب کچھ دیکھیں کہ محدثین نے ڈیسائیڈ کیا کہ حدیث کی کلیکشن کی ضرورت ہے, انہوں نے کلیکٹ کی, ان کی انہوں نے ڈیسیجن لیا حدیث کو گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, انہوں نے گریڈ کر دیا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت فقہ کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, امت کی ضرورت ہے, انہوں نے فقہ کو کلیکٹ کر دیا. مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں عمل, وہ تو وہی رہے گا, لیکن اس کے لیے مینز کی ضرورت ہے. اور جو جو دور بڑھے گا مینز کی ضرورت بڑھتی جائے گی, کیونکہ جو انسان میں کمزوری آ رہی ہے, امت میں کمزوری آ رہی ہے, انہیں مینز چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو صحابہ کو نہیں چاہیے تھے, جو تابعین کو نہیں چاہیے تھی, تبع تابعین کو نہیں چاہیے تھی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ صحابہ, تابعین اور تبع تابعین کئی بار اس لیول پہ ہوتے ہیں جس لیول پہ ہم نہیں ہیں, نہ ایمانی لحاظ سے نہ علمی لحاظ سے.
تو ہمیں اگر کہہ دیتے نہیں ان مینز کے بغیر اس لیول کو اچیو کرو کیونکہ انہوں نے یہ مینز نہیں یوز کیے تو ہم یہ دو ہی ہمارے پاس راستے ہیں اس کو چھوڑ دیں اس عمل کو یا ہم کہہ دیں کہ ایسا آج تو نہیں ہو سکتا تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ ابھی بھی ہے کہ اس لیول پہ پہنچو تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایریا کھلا رکھا جیسے علم ایک ایگزامپل دی اسے جہاد کے بارے میں کہا کہ لڑنا ہے دشمن سے پوری تیاری کے ساتھ لڑو لیکن کیسے لڑیں کیا گھوڑوں کا ذکر کر دیا قرآن میں لیکن کوئی بھی عالم یہ فقیر یہ نہیں کہتا کہ نہیں اب گھوڑے ہی رکھنے اور کچھ نہیں کر سکتے ورنہ بدعت بن جائے گی نہیں وہ بتائے کہ اس وقت کا ایک مین تھا تو بس کہا کہ مین جو مرضی ہو تیاری مکمل رکھو اب اس دور کا جو بھی مین ہے اگلے ادوار کے جو بھی مینز ہوں گے وہ رکھنے ہیں تو یہ امپورٹنٹ رول ایک سیٹ کرنا ہے اوپر جتنی ریفرنسز ذکر ہوئے ان سے یہ رولز ایکسیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو یہ بھی بنتا ہے کہ اجتہاد جو سائلنٹ ایریا ہے دین کا ریلیجن کا جہاں پہ نہ حلال کا ڈیفائن کیا گیا نہ حرام کا وہاں پہ اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ اجتہاد کرو اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ سوچنا اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سوچتے ہیں مثال کے طور پہ یہ بھی حدیث ملتی ہے مفہوم ہے کہ ایک صحابی کو جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھیجا ایز اے گورنر تو پوچھا کیسے فیصلے کرو گے تو انہوں نے کہا قرآن کو دیکھوں گا اگر قرآن میں کسی بات کو نہیں پاؤں گا آپ کی سنت کو دیکھوں گا جب آپ کی سنت میں کسی بات کو نہیں پاؤں گا تو اجتہاد کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ ہاں یہی طریقہ ہے کیونکہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گی یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے اور کس دین نے آبویسلی قیامت تک کی باتوں کے رولز تو ڈیفائن کر دیے اور کئی باتیں ڈائریکٹلی بھی ڈیفائن کر دی عبادات کو مینشن کر دیا نماز کو روزے کو زکوۃ کو حج کو اور دوسری چیزوں کو لیکن بہت ساری چیزوں کو رولز ڈیفائن کر کے علماء کے حوالے کر دیا اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے حوالے کر دیا کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اور وہ کیوں کیونکہ تب ہی تو یہ دین سروائیو کرے گا قیامت تک کے لیے اگر اس پہ ریجیڈیٹی ہوتی کہ بس یہی چیز تو قیامت تک کی نئی جو ایجادات ہیں نئی جو باتیں ہیں نئے جو ادوار ہیں نئے جو معاشرے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتا اس میں یہ فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی اور یہ ساری اوپر جو ریفرنسز ہیں روایات ہیں وہ فلیکسیبلٹی کو شو کر رہی ہیں کہ نئی بات کر سکتے ہو ود ان اے رینج اگر تمہیں ضرورت پڑے گی تو اجتہاد ہوتا ہے کہ جب اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ایمز ڈیفائنڈ ہیں وہ صحابہ کا دور اور صحابہ کی کوالٹیز کو اچیو کرنا اور دین اور شریعت جو ہمیں دی گئی اس پہ عمل کرنا لیکن کیسے کریں اس پہ عمل یا کہ کوئی نئی انوینشن ہوگی اس کو اب کیسے وہ رولز کو اپلائی کریں اس کے اندر اب بینکس بن گئے اب کیا کریں اب یہ صحیح نئے اکانومی کا پورا نظام بن گیا اب کیا کریں وغیرہ وغیرہ اب ایئروپلینس بن گئے اب کیا کریں کہ نماز اس میں کیسے پڑھیں وہ کعبے سے اوپر جاتے تو یہ ایگزامپلز میں دے رہا ہوں کہ جب سوچنا پڑتا ہے اب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اب کوئی کہے گا کہ نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں مینشن یا اس دور میں نہیں تھی تو یہ بدعت ہے تو یہ بدعت نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہتا اگلا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ ان ریلیجن بدعت ہوتا ہے فور ریلیجن بدعت ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ رول جس کو کہتے ہیں فتھ دین ان ریلیجن وہ بدعت ہوتا ہے فور ریلیجن بدعت نہیں ہوتا کیا مطلب کہ یہ ساری بات جو میں نے کی اس کو اس سٹیٹمنٹ میں لے آئے کہ دین کے لیے اگر کوئی چیز کی جائے اچیو کرنے کے لیے تو وہ بدعت نہیں ہوتی جو مین ہوتا ہے یعنی کہ رول وہ ایم ہے اس کو اچیو کرنا ہے اس کے لیے میں اس تک پہنچنے کے لیے مین یوز کرتا ہوں فور تو وہ بدعت نہیں بنے گا ہاں اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے وہ میں آگے ڈسکس کر رہا ہوں لیکن اگر میں ریلیجن کے اندر کوئی چینج کرنا شروع کر دوں مثال کے طور پہ نماز ایک ڈیفائنڈ چیز ہے میں اس کے اندر کوئی چینج کرنے کی کوشش کروں گا نہیں میں دو سجدے کے بجائے تین سجدے اللہ کو سجدہ ہی کرنا ہے تین کر دوں دو رکعت کے بجائے تین رکعت کیوں نہیں پڑھنے شروع کر دوں چار کے بجائے پانچ پڑھنا شروع کر دوں نماز پڑھ رہا ہوں نا لیکن وہ بدعت بن جائے گی کیونکہ اب میں ان ریلیجن چینج کر رہا ہوں یہ ڈیفائنڈ چیزیں ہیں تو ہمیں ہمارا جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ ڈیفائنڈ چیزوں میں نہیں بن رہی وہ ان چیزوں میں سائلنٹ جہاں سائلنٹ ہے شریعت جو مضبوط انو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کچھ ڈیفائنڈ ہے کچھ ڈیفائنڈ نہیں ہے کچھ ایکسپلینڈ ہے کچھ ایکسپلینڈ نہیں ہے دین کی بات تو اس ساری کو دیکھتے ہوئے علماء نے پھر ایک ڈیفینیشن کی مختلف علماء نے مختلف ڈیفینیشن کی لیکن جو پاپولر ڈیفینیشن ہے وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو 790 ہجری میں جن کی وفات ہے انہوں کی ایک کتاب بہت بدعت پہ لکھی کافی پاپولر ہوئی
اور ان کی بڑی ایک ڈیفینیشن بہت کنسائز ہے, تو وہ میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا کہ ہر ایسی نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفۂ راشدین کے بعد اختیار کیا ہو. اور بعض علماء نے اس میں قرون اولا کا ورڈ یوز کیا ہے. قرون اولا مین وہی پہلی تین جنریشن, کہ خلفۂ راشدین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کے بعد اختیار کیا گیا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ یعنی کہ نیڈ تھی, اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولن ثابت ہو, نہ فعلن ثابت ہو, نہ صراحتن ثابت ہو, نہ اشارتن ثابت. اب یہ بڑی کنسائز, اب ساری فیکٹرز کو رکھتے ہوئے ڈیفائن کیا ہے. ڈیفینیشن بنانا ایک بہت مشکل کام ہے جس میں ساری چیزیں اندر آ جائیں. تو انہوں نے ایسی ڈیفینیشن کی جس میں میکسیمم چیزیں یا ساری چیزیں آ گئیں. تو پہلی چیز کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا گیا, کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ کر رہا ہو اور ایز اے مین کر رہا ہو تو وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. ثواب حاصل کرنے کے لیے کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دور کے بعد ایسا طریقہ اختیار کرے ثواب حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے نہ کیا ہو. انہوں نے کبھی نہ کہا اس پہ ثواب ہے اور میں آج کہہ دوں کہ اس پہ ثواب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں اس کی نیڈ بھی ہو, دائیا بھی ہو, اس کی نیڈ ہو. اگر کوئی نئی نیڈ آ گئی, جیسے میں نے کہا کہ آج علم حاصل کرنے کی بہت ساری نئی نیڈز ہیں, نئی ٹیکنالوجی ہے, نیا کچھ ہے, جنگ لڑنے کی بہت ساری نئی مینز چاہیے. اب یہ نیڈز اس دور میں تو نہیں تھی, تو اس کو بدعت اس لیے نہیں کہتے. اس دور میں نیڈ موجود ہو اور سبب بھی موجود ہو, کاز بھی موجود ہو, اور پھر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, چھوڑ دیا, اب میں اس کو کروں گا تو وہ بدعت کرے. اور نیڈ اور سبب کاز موجود ہونے کے بعد نہ انہوں نے الفاظ سے اس کے بارے میں کبھی کہا, نہ انہوں نے کبھی اپنے عمل سے کہا, نہ اعلانیہ کہا, کلیئرلی کہا, نہ کوئی اشارتاً بات کی, یعنی بالکل کوئی اس کے بارے میں کبھی ذکر بھی نہیں کیا. تو اب میں اس کو کروں گا تو بہتر ہوگا. اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن میں دیتا ہوں, یہ اگزامپلس ہیں کہ علماء نے کیا سمجھا ہے. یہ بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں, ہسٹری کے, اسلامک ہسٹری کے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام, جنہوں نے غالب ریاض صالحین بھی لکھی, بہت بڑا حدیث کا نام ہے, جانتے ہیں علم والے اور جن کو علم سے تھوڑا شوق ہے. انہوں نے ذکر کی شیخ ابو محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات, کہ انہوں نے بدعت کو چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. کیا؟ کمپلسری, پریفرڈ, ڈس لائک, پرمیسیبل. اب بدعت کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے, کیٹیگریز کی جا رہی ہے. تو اٹ مینس, بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایون کمپلسری بدعت بھی قرار دیا کہ کمپلسری ہے یہ بدعت. کیا مطلب؟ کہ نئی چیز ہوگی, یہ وہ والی بدعت نہیں جو ہم نے ابھی بٹ کر لی. بدعت لٹرلی مینس کہ نئی چیز, کہ ایسی نئی چیز ضروری ہو جاتی ہے جس کے بغیر دین زندہ ہی نہ رہ سکے. مثال کے طور پر آج کی جنگ میں ان میزائلز اور ان ساری ان چیزوں سے لڑنا یہ کمپلسری ہو گیا. یہ اچھی بدعت ہے, یہ کمپلسری بدعت ہے. کیونکہ بدعت جب بات کی جاتی ہے, اس ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا, اس کو عام طور پہ دو, بدعت حسنہ اور بدعت سیئے, سیئے کا ورڈ بکس میں ملتا ہے, اچھی بدعت اور بری بدعت. ایکچولی اچھی بدعت وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی اچھی بدعت, یہ وہاں سے ٹرم نکلی. کہ کئی بار نئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ رینج کے اندر ہوتی ہے تو اس کو اچھا کہہ دیا گیا. لیکن جب شریعت کی وہ ان احادیث کی بدعت کی بات کی جاتی ہے جو اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی, تو وہ بدعت صحیح ہے ہی ہے, یعنی کہ وہ اس وقت کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. anyway, تو مطلب یہ کہ علماء نے سمجھا ہے کہ کبھی بھی بدعت کی یہ ڈیفینیشن نہیں کی کہ جو حدیث میں نہیں ملے گا وہ بدعت, بلکہ انہوں نے کہا کہ بدعت کو دیکھنا ہوگا, نئی چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس وقت کی نیڈ ہے, ضروری ہے, یا یہ اس کیٹیگری میں لائک کر رہی ہے کہ جب یہ دین کے اندر انٹرنس کر رہی ہے یا دین کو چینج کر رہی ہے. اس لیے فار ایزینیس اس کو چیک لسٹ پہ کی صورت دے دی. پانچ پوائنٹس چیک لسٹ کے ذہن میں رہے, یہ میکسیمم چیزوں کو انشاءاللہ کور کر لیں گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اسی چیک لسٹ کو آگے ہم یوز کرتے ہیں ایگزامپلس میں. وہ چیک لسٹ کیا ہے؟ پہلی چیز آبویسلی وہ نئی چیز ہوگی, تبھی تو ہماری ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ بائی ڈیفینیشن وہ ایک نئی بدعت میں تبھی آئے گی, وہ نئی چیز ہوگی. نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو, یا صحابہ کے دور میں نہ ہو, یا تابعین و تبع تابعین. دوسرا پوائنٹ چیک لسٹ کا یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ نئی چیز جو کی جا رہی ہے وہ شریعت میں الاؤڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا مطلب کہ اگر کوئی کہے کہ جی میں میوزیکل انسٹرومینٹس کو یوز کروں گا کہ کسی ایم کو اچیو کرنے کے لیے ایز اے مینس, تو وہ کہیں گے ہم کہ وہ الاؤڈ ہی نہیں. ایک ایگزامپل دی, یعنی کوئی بھی ایسی چیز کو یوز کرنے کو چلے گا جو شریعت نے منع کیا ہو تو وہی آؤٹ ہو جائے گی, اس بدعت میں چلی جائے گی. تو وہ چیز شریعت نے اجازت بھی دی ہو. تھرڈ پوائنٹ کہ وہ جو کر رہا ہو وہ اس کو نہ سنت سمجھتا ہو, نہ فرض سمجھتا ہو, نہ واجب سمجھتا ہو, نہ اس سے کوئی ثواب کی نیت کرے. کہ وہ جو نیا کام کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے کہ نہ سنت ہے, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے. مطلب کیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کرنی, کہ یہ نہیں وہ انفورس نہیں کرے گا لوگوں کو بھائی کرو, اور کوئی نہیں کرے گا اسے یہ نہیں کہے گا تم کیوں نہیں کہہ رہے. تو مطلب وہ ضروری نہیں سمجھتا اس چیز کو, آپشنل چیز سمجھتا, اور اسے کوئی ثواب بھی نہیں سمجھتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہاں میں جو کام کر رہا ہوں اس طرح سے کام کرنا کوئی ثواب کا باعث ہے. مثال کے طور پہ میں اس وقت انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں فار لیکچر, میں اس وقت پاور پوائنٹ یوز کر رہا ہوں فار لیکچر. اب کوئی کہے کہ آپ دین کی بات کرتے ہو, کسی صحابی نے یوز نہیں کیا, کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز نہیں کیا, تو یہ وہ جائز بدعت میں ہوگا. یہ نئی چیز ہے لیکن جائز ہے. میں اس کو کوئی فرض نہیں سمجھ رہا, میں اس کو کوئی سنت نہیں سمجھ رہا, میں اس کو واجب نہیں سمجھ رہا, میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس طرح کرنے سے کوئی زیادہ ثواب مل رہا ہے. ہاں دین کی بات کہنے کہلانے کا تو ثواب ہے, لیکن اس طرح سے کہنے کہلانے کا کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے. پھر اگلی امپورٹنٹ پوائنٹ جو چیک لسٹ میں ہے وہی بات, ان ریلیجن نہیں ہے. کیا مطلب کہ میں اس کو ایسوسیٹ نہ کروں, یا میں شامل نہ کروں عبادات میں یا عقائد میں, یا کسی خاص طریقہ زندگی میں جو کہ شریعت نے ڈیفائن کر دیا. یہ کیا مطلب عبادات, فار ایگزامپل جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ نماز میں کوئی ایڈیشن شروع کر دے, نماز کے ساتھ کوئی ایڈیشن کر دے کہ جی اذان ہے, اذان کے ساتھ کوئی ورڈ اور بھی کہہ دو, جیسا آخری اذان کا ورڈ ہے لا الہ الا اللہ, اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دو کہ ہر جو پورا کلمہ ہو جائے گا. نہیں, اب یہ نماز ایک شریعت کا ڈیفائنڈ طریقہ ہے, اب اس کے اندر میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا, اس کے ایسوسیٹ بھی نہیں کر سکتا, اس کے آس پاس بھی نہیں لا سکتا. مثال کے طور پہ جب فرض نماز ہوتی ہے تو امام کو کیا آرڈر ہے کہ جب تم سلام پھیرو فرض پڑھا کے تو اپنا رخ قبلے سے پھیر لو, اپنا رخ قبلے سے پھیر لو, لونگی طرف کر لو. وہ کیوں ہے کہ تاکہ, اور پھر ذکر اذکار کرو. اب وہ کیوں رخ موڑا جاتا ہے, تاکہ پتہ چل جائے کہ فرض میں نہیں, یہ نماز کا حصہ نہیں ہو رہا, یہ آپشنل چیز ہے, ایک نفل کام اب شروع ہو گیا. اسی لیے فرض اگر مسجد میں پڑھو, گھر میں سنت پڑھو, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہیں پہ کھڑے ہو کے دوبارہ کہ یہ کوئی ایڈیشن کر رہا ہے. تو ساتھ بھی کوئی ایسوسیٹ نہ کرو. اس لیے علماء نے لکھا سحری جو کہا کہ صبح اٹھ کے کھایا کرو, اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, رات کو سوتے ہوئے بھی انسان بھوکا ہے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ رات سے بھوکا چل رہا ہے صبح تک بھوکا, یہ سب روزہ ہے. نہیں, اس کو ڈیفرینشیٹ کرو. تو جو بالکل شریعت کی ڈیفائنڈ اور ایکسپلینڈ جو عبادات ہیں, جو عقائد ہیں, جو ٹیچنگز ہیں, ان کے اندر کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوگا. اگر شریعت نے دو عید کے دن قرار دیے ہیں تو میں تیسرا عید کا دن نہیں لا سکتا. تو یہ یا میں نے شریعت نے ڈیفائن کر دیے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے, میت کے ساتھ کیا اس کے ساتھ ہوگا, نماز جنازہ ہوگا, اس کی تعزیت کی جائے گی, یہ طریقہ بتا دیا. اب میں کہوں نہیں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں, یعنی کہ نئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ہی تھا, فوت ہوتے تھے لوگ اور اس میں ایک طریقہ تھا. اب کوئی نئی ضرورت تو نہیں پیدا ہوگی وقت کے ساتھ. تو وہ ڈیفینیشن کہ دائیا اور نیڈ نہیں, یعنی اس دور میں مرنے کے بعد جو نیڈ تھی وہ انہوں نے بتا دی کہ اس وقت یہ کرنا, کیسے دوسرے کا غم ہلکا کرتے ہوئے. اب میں کچھ بھی چینجز نہیں کر سکتا. اور پانچواں جو ہے کہ اٹ از نیڈیڈ اے مین, یعنی کہ جو نیا طریقہ ہے وہ مین کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اس کی ضرورت ہے, اب نیڈ ہے, جو نیڈ اس وقت نہیں تھی صحابہ کے دور. تو یہ پانچ چیک لسٹ کے اگر پوائنٹ ذہن میں رہیں تو اب کسی بھی چیز کو اس میں شامل کریں تو ایزیلی رول ان اور رول آؤٹ ہو جائے گی. اور اسی بیسس پہ بہت ساری چیزیں بدعت نہیں قرار دی جاتی آج بھی. مثال کے طور پہ علم کے جو باتیں ہیں, سر تمام جو گرامر بن گئی علم کی, سارے پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس کو کوئی بھی بدعت نہیں قرار دیتا. تفسیر پڑھتے ہیں, تجوید پڑھتے ہیں,
حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، حروف مقطعات کے میننگ مختلف لوگوں نے کیے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی میننگ نہیں بتایا، لیکن علماء نے بتایا کہ اب یہ ساری باتیں بدعت کیوں نہیں ہے، کیونکہ انہی پانچ جو چیک لسٹ کی چیزیں اس پہ وہ پورا ہوتا نہیں ہے کہ نئی چیز ہے ٹھیک ہے، الاؤڈ ہے ٹھیک ہے، اس کو کوئی سوال سمجھ کے نہیں کیا جا رہا، اس کو دین کے اندر انٹرسٹ نہیں، اسے ایز اے مین لیا جا رہا ہے، کوئی دین میں چینج نہیں کی جا رہی. ذکر کے مختلف طریقے جیسے اسماء الحسنہ ہوتے ہیں، مختلف نام اللہ کے بتائے جاتے ہیں ذکر کے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. دعاؤں کے مختلف طریقے، اب جتنی دعائیں مانگتے ہیں انسان کے اپنے اپنے الفاظ میں دعا مانگ رہے، پھر اسی طرح جیسے نماز کے اندر تراوی کے اندر آخر میں وتر پڑھے جاتے ہیں، تو جتنے عام طور میں امام جو دعا کرتے ہیں کچھ مسنون ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری مسنون نہیں بھی ہوتی، تو کوئی بھی اس کو بدعت نہیں تصور کرتا، کیونکہ اس پانچ چیک لسٹ پہ پورا اتر رہی ہوتی. تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں، نئے طریقے آ گئے ہیں اب انٹرنیٹ کے تھرو، ای میلز کے تھرو، یعنی کہ تبلیغ سے مراد ہے دوسروں کو بات پہنچانا، تو اب اسے کوئی بدعت نہیں قرار دیتا. اس سے جہاد کی نئی ٹیکنالوجی جتنی آ گئی ہے، جمعے کے خطبے جو دیے جاتے ہیں خاص طور پہ یہاں پہ، کیونکہ عربک میں ہوتا ہے خطبہ سارا جمعہ کا، تو اب وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ قرآن حدیث ہوتی ہے، بہت ساری اپنی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، حالانکہ خطبہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے دین کا حصہ ہے، اور لیکن اس کو کوئی بدعت نہیں تصور کرتا، کیونکہ وہ پانچ چیک لسٹ پوری اتر رہی ہوتی ہے، بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہوتی ہے. اور کتابیں جب لکھی جاتی ہیں، خاص طور پہ دین کی جو کتب لکھی جاتی ہیں، وہ شروع سے طریقہ چلتا آ رہا ہے. کوئی بھی کتاب بڑے عالم کی پچھلی 1400 سالوں کی اتار لیں، تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اور اپنے الفاظ میں ہوتی ہے، بہتر سے بہتر، کیونکہ عربی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو اس میں بہتر سے بہتر انداز میں بیان اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر عالم، اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کوئی بدعت نہیں قرار دیتا. اب دو ایگزامپلس لینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیوں اتنی سختی ہے بدعت کی منع کرنے میں، اور کیوں اجازت دی ہے، اس فلیکسیبلٹی دی ہے کہ کچھ نئی کام کر سکتے ہیں، اور پھر آخر میں ایگزامپلس دیتے ہیں. دیکھیں جو سختی کی شریعت نے کہ اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، آلموسٹ یوں سمجھے کہ جیسا کسی کو کافر کہنا گناہ ہے نا، اسی طرح کسی کو بدعت ہی کہنا بھی اس درجے کا تو نہیں، لیکن اسی طرح کا ایک سنگین بات ہے. کوئی عام بات نہیں کسی کو بدعت ہی کہہ دینا یا کسی کو بدعت کا لیبل لگانا، بڑا سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے. یہ اتنا گریو سن کیوں ہے؟ یہ اس لیے اتنا گریو سن ہے کیونکہ انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ڈس آنیسٹی کی ہے، پوری شریعت بتائی نہیں ہے، تو ہمیں کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا. تو یہ اس طرح کا الزام بن جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ الزام بن جاتا ہے کہ ریلیجن کمپلیٹ نہیں تھا اس دور میں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا آج میں تمہارا دین مکمل کر دیا، تو یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ دین شاید کمپلیٹ نہیں رہا، تو اب اس میں چینجز کر کے اسے کمپلیٹ کیا جائے گا. تو یہ انڈائریکٹلی الزام لگتا ہے شریعت پہ. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ بدعت کو منع کرنا ایکچولی دین کو چینج کرنے کا راستہ روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا مطلب؟ جتنے ادیان دنیا سے مٹ گئے ان کے بھی انبیاء تھے، ان کی بھی کتابیں تھیں، لیکن آج ان کے دین اوریجنل فارم میں نہیں ہے، اس کی کیا مین وجہ؟ یہی بدعت. نئی باتیں کر لو یا پرانی باتیں چھوڑ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوا، نسل در نسل اوریجنل فارم ختم ہی ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں اوریجنل فارم کیا تھی اس دین کی، کتابیں چینج ہو گئی. تو اس چیز کو پہلے اسٹیپ پہ شریعت نے روک دیا کہ یہ کرنا ہی نہیں، اور جو کرے گا اس کا بہت بڑا گناہ ہے، تو وہیں پہ روکا گیا. اس لیے اس بارے میں شریعت بہت محتاط ہے، خاص طور پہ جہاں پہ ایسی کوئی بات ہے یا دوسرے ریلیجن سے ملتی جلتی مشابہت کی بات آتی ہے، تو فوراً شریعت اس کو روکتی ہے، کیونکہ ادروائز دین نہیں قیامت تک سروائیو کر سکتا. جو یہ دین کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک زندہ رہے گا، ٹیچنگز قیامت تک زندہ رہیں گی، اگر اس طرح سے اجازت دے دی جائے تو یہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور جو نئی چیزوں کی پھر اجازت بھی دی، دیکھیں یہ شریعت کی وزڈم کہ ایک طرف رے روکا اور دوسری طرف فلیکسیبلٹی بھی دے دی، تاکہ جب دنیا بدلے گی تو یہ دین سروائیو بھی کرے، کہ جب نئی نئی ادوار آئیں گے، نئے نئے حالات آئیں گے، تو یہ سروائیو بھی کرے، نئے نئے جنگوں کے طریقے آئیں گے تو سروائیو بھی کر سکے. تو یہ ہے اس کا وزڈم کہ جہاں وہاں پہ روکا، جہاں دوسری طرف اجازت بھی دے دی، فلیکسیبلٹی بھی دے دی. لیکن آبویسلی یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے کہ کہاں پہ اجازت ہے کہاں پہ نہیں, تو اسی لیے وہ پھر ڈیفائن کرنا پڑا کہ یہ اس کی باؤنڈریز ہیں. اب میں چند ایگزامپلس لیتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. فار ایگزامپل 12 ربیع الاول کا معاملہ ہے. 12 ربیع الاول مشہور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کنسنسس نہیں ہے, کنسنسس نہیں ہے. 9 ربیع الاول کی بھی کال ہے اور 12 ربیع الاول کا بھی کال ہے. 12 ربیع الاول کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی امہ آمد بے شک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو اب ایک نئی چیز پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس نعمت کو سیلیبریٹ کیا جائے, اس کو خوشی منائی جائے. اب یہ چیز ذہن میں رہے, اس کو بدعت کے انڈر اس لیے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے اور وہاں پہ صحابہ تھے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج 12 ربیع الاول ہے تو چلو آج سیلیبریٹ کرتے ہیں. نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کیا, نہ ان کے بعد تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا. لیکن بعد میں ایک دائرہ پیدا ہوا, ایک لوگوں نے سوچا کہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے. اب وہ چیک لسٹ سامنے رہے پانچ چیزوں کی. چیک لسٹ کیا ہے؟ نئی چیز, نئی چیز ہے. الاؤڈ ہے تو کوئی کہے کہ دیکھیں سیلیبریشن میں کیا ہوگا, کوئی تقریر ہوگی, ایک کیک کاٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کیک کاٹنا منع تو نہیں, ٹھیک ہے, الاؤڈ ہے. اچھا اگلی چیز جو ہے نا وہ ہے ایکچولی بات کہ اب ایک پرسنلی کرے تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے کیک کاٹ لیا, اس نے کوئی تقریر کر لی, لیکن جب اس کو سمجھا جائے کہ نہیں اس پہ بہت ثواب ملے گا, اگر آج ہم نے اس دن کو منا لیا تو اسے بہت ثواب ملے گا, آج کے روزے کا بہت ثواب ہے. اب جب اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ثواب کی, اب ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر سکتے تھے. اب جب یہ بات آنی شروع ہو جائے گی تو یہ اب بدعت کی باؤنڈریز میں شامل ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ ذہن میں رہے اس کی اوریجن ایسی تھی, اس کی اوریجن ایسی ہی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ لوگوں نے سوچا کہ لوگ غافل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو یہ آج آئیڈیل دن ہے کہ اس کو لوگوں کو بتایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو ٹھیک ہے وہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن گریجولی بات بڑھنی شروع ہو گئی. تو اس کو ضروری قرار دے دینا, اس کو ثواب کی بات سمجھنا شروع کر دینا, یہ بن جاتی ہے, یہاں سے بدعت کی ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر دن کو اگلا کرائٹیریا کیا تھا کہ عبادت کے اندر یا عقیدے کے اندر یا کسی خاص طریقے زندگی کے طریقے میں شامل کر لینا. اب عید کے دو ہی دن تھے شریعت کے اندر, اب اس کو عید قرار دے دوں گا, یہ عید ہے, یہ تیسری عید ہے. اب دیکھیں یہاں سے وہ باؤنڈریز کراس ہو رہی ہیں بدعت کی, کہ جب اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں, اس کو سنت فرض واجب کے درجے میں لانا شروع ہو گئے, اور پھر یہاں تک بات بڑھ گئی کہ تم کیوں نہیں بناتے ہیں, تم کیوں مناتے ہو, اور یہ بات شروع ہو جائے, تو یہاں سے وہ باؤنڈریز کراس ہو رہی ہیں. اور اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کو زیادہ ہوگی, لیکن انہوں نے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. اب کوئی نئی نیڈ تو نہیں اس کی پیدا ہوگی. تو ان وجوہات کی بنا پہ اس کو پھر بدعت قرار دیا جائے گا. ادروائز کوئی تقریر کر لے اس دن, یہ بدعت نہیں ہوگی. اس دن کوئی ویسے دل میں خوشی محسوس کرے, کوئی بدعت نہیں ہوگی. لیکن اگر فرض واجب اور ثواب سمجھنا شروع کر دے تو یہ بدعت بن جاتی. کل کرنا فوت کی پہ, اب کوئی فوت ہو گیا, ایک خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین تبع تابعین نے بتا دیا. اب کوئی اس کے لیے آج بھی فوت ہوئے تو وہی طریقہ, مطلب کہ کوئی نئی نیڈ نہیں ہے, فوت کی ایک عمل ہے, شریعت نے بتا دیا اس میں کیا کرنا. اب کوئی سوچے کہ نہیں اس میں کیا حرج ہے کہ اس میں کچھ لوگ اکٹھا کر کے قرآن خوانی کرا دی جائے اور پھر چیک لسٹ کو یوز کریں. نئی چیز ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تابعین تبع تابعین کے دور میں ایسے کلیکٹیولی کوئی بیٹھا نہیں قرآن خوانی کے لیے اور کوئی وہاں کھانا نہیں بن رہا, نئی چیز ہے. الاؤڈ ہے, کیونکہ قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگلی چیز کہ نہیں, اگر یہ نہ کیا تو یہ بہت بری بات ہے, میت کو عذاب ہو جائے گا, یا اس کو ضروری کرا دینا شروع کر دینا, فرض واجب سمجھنا شروع کر دینا, لوگوں کو کہنا تم کیوں نہیں کرتے, تم نے کھانا کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ, تو اب یہ بدعت میں شامل ہونا شروع ہو جائے. اور پھر اسپیسیفک طریقہ جو مرنے کا بتایا وہ شریعت نے, اس میں ایڈیشن ہے. جہاں شریعت خاموش نہیں تھی, شریعت نے بتایا تھا وہاں طریقہ, اور اس کی کوئی نہیں ضرورت نہیں تھی, تو اس لیے اس کو بدعت قرار دیا جائے گا. اور اب میں ایک ایگزامپل آخری میں لوں گا کہ جس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض لوگ, حالانکہ وہ بدعت نہیں ہے, اور وہ ہے تزکیے کا طریقہ. جس طرح میں نے کہا نا, کچھ چیزیں ہیں جس میں ایم ڈیفائنڈ ہے, مین نہیں ڈیفائنڈ, اس میں تین بہت اہم چیزیں، علم، جہاد اور تزکیہ. اب تزکیہ فرض ہے، قرآن نے اس کو دور ہی کرا دیا. تزکیہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن. اپنے قلب کو پیوریفائی کرو دنیا کی محبت سے، غیر کی محبت سے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے اس کا لیے. تو اب یہ تزکیہ اچیو کرنا ضروری ہے، لیکن کیسے اچیو کریں؟ کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ ڈیفائنڈ سے مراد یہ کہ یہ خاص طریقہ انہیں بتایا گیا، یہی طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ پہلے کلیریفائی کر دوں کہ اگر تزکیے کے جو معروف طریقے ہیں اس کو میں بھی دو میں کیٹیگرائز کروں گا. ایک جو ٹوٹلی بدعت ہے، جو مشہور ہے عوام الناس، کہ مزاروں میں جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں قبروں میں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ بدعت ہے، 100% بدعت ہے، اور وہ اسی ڈیفینیشن کے تحت بدعت ہے، قبروں پہ چادریں چڑھانا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ اس کی میں چیک لسٹ بتا چکا ہوں. میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے جو کہ تمام علماء اولیاء کرتے آئے ہیں، جو صحیح علماء اولیاء ہیں. مثال کے طور پر جن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جو کہ تابعی ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ شامل ہیں، یہ بھی شروع کی جنریشنز کے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ شامل ہیں، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ شامل ہیں، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ شامل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ شامل ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ شامل ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ شامل ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ شامل ہیں، مولانا جامی شامل ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شامل ہیں. اہل علم ان کا نام جانتے ہیں. یہ وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے، جن کے تھرو احادیث انڈو پاک میں آئی ہیں، یعنی کہ جو حدیثیں اب پڑھی پڑھائی جاتی ہیں انڈو پاک کے اندر، ان سب میں جب چین اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، کیونکہ سند ہوتی ہے نا کہ میں نے اس سے سنا، اس ہر ایک کی چین میں یہ آتے ہیں، ان کے تھرو آئی ہیں ساری احادیث. اتنا بڑا نام، اور وہ انہوں نے جس طرح تزکیہ کروایا اپنا نقشبندیہ سلسلے میں، اس کی متعلق میں یہ بات کر رہا ہوں. اور جن کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام کے مشائخ ہیں، یعنی کہ نام ذکر کیے حسن بصری، فضیل بن عیاض، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، شیخ عبد القادی جنانی رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں فرمایا یہ اسلام کے مشائخ ہیں، ائمہ ہدایت ہیں، خدا نے ان کے حق میں امت کے اندر لسان صدق رکھ دیا، یعنی تعریفیں فرمائی ہیں. اور جن کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طریق کتاب و سنت میں مقیت ہے، یعنی ان کا جو طریقہ ہے وہ کتاب و سنت کے اندر، اور یہ طریقہ کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں، اور بہت ساروں کے نام ذکر کیے. تو ان کے بارے میں یہ ساری میں بات کروں. کئی بار لوگ ان کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ شاید بدعت ہی نعوذ باللہ ہے. اب یہ کیوں نہیں بدعت میں، یہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت فریکوینٹلی آسک کوسچن. اب کنفیوژن کیا ہے، کیوں بدعت میں ان کو شامل کرنے کی کنفیوژن ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اسی چیک لسٹ کو سامنے رکھیں، وہ چیک لسٹ کیا ہے کہ نئی چیز انہوں نے کی ذکر کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے جو تزکیے کا طریقہ، تزکیہ ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، انہوں نے کوئی نئی ذکر بتائے تو اس سے لوگ کنفیوژن میں آ گئے کہ یہ بدعت ہے. اب چیک لسٹ کو دیکھیں، نئی چیز ٹھیک ہے، ذکر کرنا الاؤڈ ہے، اللہ کو یاد کرنا الاؤڈ ہے ود ان رینج، جیسے میں نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی بات ذکر کی کہ مینشنڈ اور نان مینشنڈ ذکر الاؤڈ ہے، اس حدیث سے لیا انہوں نے جس میں حمدن کثیرن طیب مبارکن فی، تو الاؤڈ. نمبر تھری چیز کہ وہ انہوں نے فرض واجب نہیں سمجھا اس کو، نہ اس میں یہ سمجھا کہ جو ہم ذکر بتا رہے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے، ہم جس طرح ذکر کر رہے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے، انہوں نے قطعاً یہ نہیں سمجھا. چوتھی چیز، انہوں نے دین کے اندر فرض واجب کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں کی، نماز کے اندر ایڈیشن ہو کسی اور، یہ ایک پرسنل فیل تھا، جس طرح وہ سارے صحابہ کے فیل ذکر کیے کہ وہ اپنا ذکر اس طرح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو ذکر ایک اوپن ایریا ہے، حتیٰ کہ وہ باؤنڈری کراس نہ کر جائے، یعنی اس میں شرک نہ شامل ہو جائے، اس میں غیر اللہ کو پکارنا شامل نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو وہ الاؤڈ ہے. تو یہ والے پوائنٹس مس انڈرسٹوڈ ہیں. اور پانچواں پوائنٹ مس انڈرسٹوڈ ہے، انہوں نے کہا اس کی ضرورت کیا ہے، نئی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پہلی چیز پوائنٹ فور، کہ انہوں نے کوئی ریلیجن میں ایڈ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دو چیزیں کی، ایک ذکر کے نئے ورڈز لائے، ذکر کے بعض جگہ، ہر جگہ نہیں، کئی بار لا الہ الا اللہ کا ذکر جو مسنون ہے، استغفر اللہ، تسبیح، درود پاک پڑھنا، یہ سب مسنون، کئی جگہوں میں بعض جگہ وہ نئے ورڈز لے کے آئے. تو وہ جس طرح میں ذکر کر دیا کہ وہ تو الاؤڈ تھے، جس طرح میں نے اوپر مینشن کر دیا. کئی بار جگہوں پہ نئے میتھڈ یوز کیے. یہ ہے ایکسپلین کرنے والی بات, میتھڈ یوز کیے. میتھڈ سے میں کیا مراد کر رہا ہوں کہ کئی بار انہوں نے کہا کہ فوکس کر کے بیٹھنا ہے. کیا مطلب کہ آنکھیں بند کر لو اور فوکس کر لو خاص سوچ کو, خاص ذکر کو. اب یہ کوشچن کرنے والا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا, صحابی نے تو نہیں کیا, تابعی نے تو نہیں کیا, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا, دیکھیں پوری چیک لسٹ میں پانچویں چیز اس کی نیڈ کیا ہے. یہ ہے اصل ڈسکرپینسی, نیڈ کیا ہے, کیوں فوکس کروں میں. فوکس اس لیے کرنا ہے کہ ایم کو اچیو کرنا ہے. ایم کیا ہے؟ نماز کی حضوری. ایم کیا ہے؟ کہ نگاہوں کی حیا. دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ولی اللہ کو ڈیفائن کیا, بہت زبردست ڈیفینیشن ہے اس کو, میں آلموسٹ اسی طرح سے. اب یہ اسی کو یہی چیک لسٹ بنا لے کہ ایم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے, اللہ کا دوست کون ہوتا ہے, کہ جس کے چہرے پہ حیا ہو, چہرے پہ حیا ہو, اور جس کی زبان میں اللہ کی ثنا ہو, اور جس کی بول میں لوگوں کے لیے شفا ہو, اور جس کے ہاتھ میں لوگوں کے لیے عطا ہو. تو اس طرح سے, اور جس کی آنکھوں کے اندر بکا ہو, یعنی وہ روتا ہو, چہرے پہ حیا ہو, آنکھوں میں رونا ہو, زبان میں اس کی اللہ کی حمد رہتی ہو, شکر رہتا ہو, اور اس کے ہاتھوں میں عطا ہو, لوگوں پہ لٹاتا ہو, اور اس کی بولنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہو, لوگوں کو سکون ملتا ہو, لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہوں, لوگوں کے پرابلم سالو ہوتے ہیں, وہ ہیلپ کرتا لوگوں کی, کہ یہ ولی اللہ کی نشانی ہے. بہت سارے طریقے ہیں جج کرنے کا. اب یہ ایم ہے, اب کیسے لوگوں کا ایسا بنایا جائے, کیسے یہ کوالٹیز پیدا کی جائے, یہ کوشچن ہے. ایم ہے, مین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مین یہ, کیونکہ لوگوں کا قلب اصل مسئلہ بنا ہوا ہے ان میں, اس میں دنیا کی محبت ہے, اس میں مال کی محبت ہے, وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کو افیکٹ کرنا ہے. اب کیسے افیکٹ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا طریقہ ہے, فوکس کرو, افیکٹ ہو جائے گا. اس کی اگزامپل یوں سمجھیں کہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ایک مسئلہ ہے, ایک بیماری ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, تھاٹس کنٹرول نہیں ہوتی. ایک اس کا سمپٹم یہ ہے کہ تھاٹس کنٹرول نہیں ہوتی, ارریلیونٹ تھاٹس آتی ہیں. اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں نماز میں ارریلیونٹ تھاٹس آتی ہیں, تو کہے گا آپ کو او سی ڈی ہے, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو بدعت قرار دے گا کہ نماز کے لیے اس نے میڈیسن دی اور پھر سوچ کو فوکس کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. اب اگر کوئی کہہ دے کہ تھوڑی دیر فوکس کر کے بیٹھ جاؤ, اس سے نماز کا فوکس انکریز ہو جائے گا, تو یہ کیسے بدعت بن جائے گا؟ اگر وہ پانچ کرائیٹیریا, تو کوئی فرض واجب نہیں کرا دے رہا, کوئی اس کو ضروری نہیں کرا دے رہا, کوئی اس کو ثواب کا نہیں کہہ رہا, تو یہ بھی بدعت نہیں بنے گا. بلکہ اب تو سائنس پروف کر رہی ہے, میڈیٹیشن ایک فیلڈ بن گیا. سائنس نے پروف کر دیا کہ جب فوکس کر کے انسان کی سوچ کو بیٹھتا ہے, اس کے نیورونز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, نئے نیورون, اس کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے فوکس کرنے کی اس چیز. تو یہ بالکل ایک ایسے ہی جیسے دعائی خان, اس کا ان ریلیجن کچھ نہیں ہے, یہ فور ریلیجن سب کچھ ہو رہا ہے. اب ڈسکرپنسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ عام بندہ کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, وہ اپنے لیول پہ سوچ رہا ہے, ایک اسپیشلسٹ دیکھ رہے بھائی وہ لیول نہیں اچیو ہو رہا. اس کی مثال کیا ہے؟ تجوید. ایک عام بندہ آ کے کہے ایک استاد کو کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, تو کہے گا آپ نے صحیح نہیں پڑھا. کہتے میں کیوں صحیح نہیں پڑھا, بالکل ایسے بھی. ان کا الحمدللہ رب العالمین نہیں. اب یہ غلطی وہ عام بندہ جج ہی نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح یہ جو ہوتا ہے کہ اخلاص لوگوں کے اندر نہ ہونا, لوگوں کے اندر اللہ کی محبت نہ ہونا, لوگوں کے اندر گناہوں کا ہونا, نگاہوں کا نہ قابو میں آنا, زبان کا نہ سچ بولنا, یہ ایک اسپیشلسٹ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں میں نہیں. عام بندہ کہتے ہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈسکرپنسی ہوتی ہے کہ اس کی نیڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نیڈ ہے, ہر دور میں علماء کو بھی رہی ہے, علماء سے بھی گناہ قابو میں نہیں آتے اگر وہ اس پروسیجر سے نہ گزرے. اور دوسری چیز جو فرق ہوتا ہے اوپینین کا, وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پہ ہوتا ہے. ایک بندے کے پاس رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی, ایک مسئلہ بدنظری کا مسئلہ نوجوان لے کے آئی جا رہے ہیں, فوکس نہ ہونا نماز میں لوگ لے کے آئی جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے. اب میں کیا کہوں اسے, کہوں گا کوئی حل نہیں ہے, بس آپ نے کرنا ہے. وہ کہے گا میں کیسے کروں, کوئی تو مجھے حل بتائے نا. اب یہ نئی جو نیڈز ارائیو نکلتی ہیں, ان کو ہینڈل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ وقت کے علماء اولیاء مشائخ کا کام. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں, حدیث کو سامنے رکھتے ہیں, اور پھر اجتہاد کرتے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل دس نیو سچویشن. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں انسپائر کرتے ہیں, ان کے قلب میں اس مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں. یہ ہے ان کا طریقہ, وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی. جیسا ایک کیسے میڈیسن انوینشن ہوتی ہے ان کی, کہ وہ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے, لوگ سوچتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ذہن میں باتیں ڈال دیتے ہیں اس کو ایسے کرو یہ ایسے کرو یہ ایسے کرو, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ پروف ہو جاتی ہیں. تو ان کے دن یہ بھی قرآن و حدیث پہ غور کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں, اللہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کا طریقہ پتا, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاع کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے. سمپل ہے, نہ اس کو فرض سمجھتے ہیں, نہ واجب سمجھتے ہیں, نہ ثواب سمجھتے ہیں. تو یہ مراقبہ یا کوئی سانس سے ذکر, کئی بار بتاتے ہیں کہ سانس سے ذکر کرو, کیونکہ سانس سے ذکر کہتے ہیں اس سے افیکٹ ہوتا ہے قلب پہ, افیکٹ قلب کو ڈالنا. اب میں کچھ قرآن و حدیث کی مینشن کرتا ہوں بریفلی تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس چیز کو اچیو کر رہے ہیں اور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں باتیں. جیسے مشکاز بہکی کی یہ روایت ہے کہ مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے, صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے اور قلوب کو صاف کرنے والی چیز اللہ کی یاد. اب انہیں ایک رول مل گیا کہ اس قلب کو, جو روحانی قلب ہے, اسپرچل قلب ہے, کیونکہ وہ اسپرچل ڈاکٹر ہے. جس طرح ایک ہوتا ہے کہ میں نے او سی ڈی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, وہ اسپرچلی اسے بتاتے ہیں کیسے کرنا. تو وہ قلب کو افیکٹ کرنا, قلب کو صاف کرنا, یہ انہیں رول پتہ چل گیا. دوسری حدیث میں ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان آدمی کے قلب پہ جمع ہوا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, جب غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک اور رول پر چل گیا کہ قلب کو ہٹ کرنا, اگر وہ ذکر میں لگ گیا تو کیا ہوگا, شیطان ہٹ جائے گا, وسوسے کم ہو جائیں گے. تو بالکل وہ میتھ سیکوینس میں جاتے ہیں, ایک ان کی اپنی میتھڈالوجی ہے. اور قلب کو ہٹ کرنا ہے, حدیث میں ملتا ہے, یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, لمبی روایت ہے, میں جو ایریا فوکس کرنا ہے اس کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں مختلف وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے, خیال پیدا ہونے شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت کو جان لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کیفیت کو دیکھا جو مجھ پہ ظاہر ہو رہی, تو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا, گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پہ ہاتھ مارنا اور اس سے پسینے آنے شروع ہو جانا اور یہ کیفیت ہونا گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اب یہ کیا تھا؟ انہوں نے لکھا کہ ایک قلب پہ افیکٹ ڈالا تھا, فزیکل امپیکٹ سے قلب پہ افیکٹ گیا تھا, اور جس سے کیفیت ہو گئی کہ وسوسے خیال ختم اور ایسی کیفیت جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں, مقام احسان حاصل ہو گیا. تو قلب کو افیکٹ کرنا ہے. اب یہاں ہاتھ مارا گیا, اسی طرح انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ بتایا, مراقبہ کر لو, فوکس کر لو, سانس سے کر لو, لیکن انہی پانچ چیک لسٹ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ انسپائر کرتے ہیں, یہ بھی کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انسپائر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قلب کو, تو اس بارے میں بھی ایک دو روایات کہ ایک بار ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ساری کتاب اللہ میں سب سے اعظم سورت کون سی, آیت کون سی ہے؟ تو آپ ان صحابی نے فرمایا آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تم کو یہ علم مبارک, پھر سینے میں ہاتھ مارا, وہی قلب پہ افیکٹ. اور یہ علم ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ اتما آپ کی رائے کیا, تو انہوں نے کہا یہ ہے آیت الکرسی, تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ بالکل ٹھیک, اور تمہیں علم مبارک. ابو داؤد شریف کی روایت. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبے کا یہ میں نقل کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کی مجھ کو کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی وصیت کی تھی اور اللہ نے ان کے قلب میں اس کا القاء فرمایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے اللہ نے القاء کیا تھا, الہام کیا تھا قلب پہ کہ ان کو بنا دو اگلا خلیفہ. تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کی طرح انسپائر ہوتا ہے. ہم جو استخارہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ڈیسیژن نہیں ہو رہا, استخارہ کرو, مسنون عمل ہے, اس سے کیا ہوگا, کوئی نظر آئے گا؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ انسپائر کرتے ہیں دل کو, وہ دل اس طرح مائل ہو جاتا ہے, دوسری طرح میں الہام ہو جاتا ہے, ہر بندے کو ہو سکتا ہے, تو انسپائر ہوتا ہے, وہ فیصلہ کر لیتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ بھی جب قرآن و حدیث پہ غور کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ انسپائر کر دیتے ہیں, اس فکر کو ایسے کر لو, ایسے افیکٹ آئیں گے, وہ اس کو پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے, ریزلٹس آ جاتے ہیں, تو اس کو پروف کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور وہ چل پڑتی ہے بات. لیکن تو یہ ہے اس کی ساری بیک گراؤنڈ, اور یہ صرف حدیث نقل کی ذکر کر رہا ہوں کہ وہی بات ہے. ایمز جب وہ دیکھتے نہیں اچیو ہو رہے, ایمز کیا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلی صحیفوں میں کیا تھا, پہلی کتابوں میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تھا کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو موت کا یقین رکھتا ہو اور پھر خوش ہوتا ہو, میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں کہ دوزخ کا یقین کرتا ہو پھر کیسے ہنستا ہے, میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دنیا کو اور اہل دنیا کے ساتھ اس کے انقلابات کو دیکھتا ہو پھر اس میں جی لگاتا ہو, میں شخص پہ تعجب کرتا ہوں جو حساب کا یقین رکھتا ہو اور پھر نیک عمل نہ کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ ایمز اچیو کر دیا, اب کیسے حاصل کریں گے؟ اب کتنے لوگوں پہ ڈیٹا کلیکٹ کریں, ایک سروے کریں, کتنے لوگوں کی حالت, ریئرلی کوئی ہوگا. اب کیسے, تو اس کا وہ طریقہ بتاتے ہیں, مراقبہ کرو, سوچو کہ میں مر گیا ہوں, یہ سوچ مراقبہ موت کئی بار بتا دیتا. اب وہ جو فوکس کرتا ہے تو اسے کیفیت ہوتی ہے, اس کے اوپر کیفیت یہ تاری ہو جاتی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی آ جاتی ہے کہ موت مرنا ہے, یہ حاوی ہو جاتا ہے ان کے اوپر, اور یہ کیفیت مل جاتی ہے, ایم مل جاتا ہے جو کہ حاصل کرنا ہے. مین وہ انہوں نے قرآن و حدیث سے خود نکالا کہ فوکس کر کے بیٹھ جاؤ اور اس سوچ کو, اسی حدیث کو سوچنا شروع کر. تو بات کا کنکلوژن کیا ہے, وہ یہ اگر اس فلیکسیبلٹی کو نہ الاؤ کیا جائے, جیسا میں پہلے بتا دی فلیکسیبلٹی دی تاکہ یہ دین سروائیو کرے, اگر اس کو نہ الاؤ کیا گیا تو علم بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا, جہاد میں بھی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے اور تزکیہ بھی حاصل نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان جسم اور روح سے بنا ہے اور دونوں کو سیف کرنا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا, یہ لازم ہے کہ دونوں کو سیف کرو. کوئی اگر بیمار ہو اپنا علاج نہ کرائے گا, مینز یوز نہیں کرے گا, جو بھی اویلیبل ہوں گے وہ کہے گا میں تو نہیں اینٹی بایوٹک کھاؤں گا, وجہ وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی, تو وہ اللہ کے مجرم قرار دے گا, کیوں نہیں کیا. تو اسی طرح روح کو بھی سیو کرنا ضروری ہے, جسم کو سیو کرنے کے لیے جہاد بھی ہے, تو اس کے لیے بھی نئے مینز یوز کرنے ہیں. روح کو یوز سیو کرنے کے لیے علم و تزکیہ ہے, علم کے جتنے نئے مینز ہیں اس کو یوز کر کے علم حاصل کرو اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرو, لیکن ود ان رینج جو بتایا, ورنہ مسلمان کا ایک ڈھیر ہوگا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے, جو اس وقت حالت ہے. علامہ اقبال نے کہا یہ راکھ کا ڈھیر رہ جائے گا, عشق کی آگ جب بجھ جائے گی, جب ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ راکھ بن کے رہ جائیں گے. لیکن اس پہ بہت کلوزلی ایک نظر رکھنی چاہیے کہ جب نئی چیز کو کیا جائے ضرورت کے طور پہ, لیکن کلوزلی واچ کرے کہ ان پانچ کٹ آف کو کراس تو نہیں کر رہا, وہ پانچ کٹ آف کو کراس, کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے تو اسے کہا تھا مراقبہ کرو کہ تھوڑا فوکس کر کے بیٹھ جاؤ, لیکن جب وہ فوکس کر کے بیٹھا تو کل کو کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو اسے بہت سواب مل رہا ہے, کل کو کہنا شروع ہو گیا یہ تو ضروری ہے, اب یہ بدعت بن گئی, اب یہ اس نے اس باؤنڈریز کو کراس کر دی. تو اسے بہت کلوزلی واچ کرنا چاہیے, اس لیے علماء اور فقہا اور مشائق کو اسے بہت کلوزلی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ چیز باؤنڈریز نہ کراس کر دی, اور جہاں کراس کرنی لگتی ہے وہاں ان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں لوگ ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے نکال دیا کہ بدعت نہ کرو. تو اب ذکر کرنا الاؤڈ ہے, مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا الاؤڈ ہے, انہوں نے کیوں نکال دیا؟ علماء نے یہی لکھا کہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ سب کلیکٹیولی اونچی آواز میں ذکر کرنا یہ ضروری ہے, اس میں زیادہ ثواب ملے گا, تو انہوں نے کہا یہ بدعت مان رہی ہے. تو بہت کلوزلی واچ کرنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کو, لیکن اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل اور سینسٹیو سا ایریا ہے. آخری چیز یہ بتانے کے لیے کہ واقعی یہ کریٹیکل ایریا ہے, میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ, جو نقشبندی مجددی سلسلے کے ون آف دا کی پرسن ہے, ان کی ذکر کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو یہ نیا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ بھی کتنے کریٹیکلی اسے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں اپنی بک میں کہ وصول اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا دوسرا راستہ, یعنی کتاب کی ایک عبارت ہے, تو پہلے انہوں نے ایک راستہ ذکر کر دیا, اب دوسرے کی بات کر رہے ہیں, کا دوسرا راستہ جو ولایت سے بھی قریب تر ہے, اس فقیر کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور بدعت کے نام اور رسم سے بھی اجتناب کرنا, کہ سنت سے سٹک کر جاؤ اور بدعت سے بچو. آدمی جب تک بدعت سیاح کی طرح بدعت حسنا سے پرہیز نہ کرے, اس دولت کی بو بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. جی جی, انہوں نے کہا کہ وصول اللہ, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا دوسرا راستہ جو ولایت سے بھی قریب تر ہے, اس فقیر کی نظر میں یعنی ان کی نظر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا, یعنی سنت کی پیروی کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے, اور بدعت کے نام اور رسم سے بھی اجتناب کرو, اس سے دور رہو. اور کہا کہ جب تک بدعت سیئے کی طرح بدعت حسنہ سے بھی پرہیز نہ کرے, اس دولت کی بو بھی نہیں پا سکتا, یعنی اس اللہ کے قرب کی. اور یہ بات آج کل بہت دشوار ہے, کیونکہ جہان کا جہان بدعت میں ڈوبا ہوا ہے اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام پکڑے ہوئے, کس کی مجال ہے کہ بدعت کی مخالفت میں دم مارے یا کسی سنت کو زندہ کرنے میں اپنے لب کھولے. اس دور کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں. جو بدعتیں چاروں تو پھیل گئی ہیں, ان کو مخلوق کا عمل سمجھ کے ان کے جواز بلکہ ان کے استحسان یعنی کہ بہتر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور بدعات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. جہاں تک کہ انہیں مجدد الف ثانی کہتے ہیں، یعنی کہ الف ثانی دوسری 1000 ایئرز کے مجدد، تجدید کی تھی انہوں نے، علماء نے مانا، فقہا نے مانا انہوں نے تجدید، اسی لیے ان کو لیبل دے دیا کہ مجدد ہے تجدید، شیخ احمد سرہندی ان کا نام. تو یہ جب دین الہی کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت، اب انہوں نے اس وقت کام کیا تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان رہ کے یہ اس پہ علم پہ کام کیا، اور ان کا بہت بڑا کام تھا یہ خط و کتابت کے ذریعے. اس لیے ان کی جو سب سے بڑی بک ہے جس کا یہ لیا ہے وہ مکتوبات ہیں، یعنی انہوں نے لیٹرز لکھے تھے، اور انہوں نے یہ سٹریس دیا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ ہے سیدھا راستہ. اور اس پہ سنت کو انہوں نے اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اسے سٹک کر جاؤ، بدعت سے بچو. تو اتنا زبردست راستہ ہے سنت کو فالو کرنا. اور یہ جو کہا کہ بدعت سے بالکل بچو، یعنی کہ جو انسان سمجھتے ہیں نا الاؤڈ بدعت ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، مثال کے طور پہ میں کپڑے جو مرضی پہنوں اس میں کیا حرج ہے کہ اگزیکٹلی سنت کے مطابق لباس پہنوں، سنت کے مطابق شکل بناؤ، سنت کے مطابق حلیہ بناؤ. تو یہ انہوں نے انفیسائز کیا کہ یہ ایکچولی راستہ اللہ تک جانے کا، اس طرح کے ہو جاؤ خود بخود اللہ کا خود ایزیلی اور جلدی مل جائے گا، یہ میسج وہ دے رہے ہیں. عبادت نفل میں جہاں تم سالوں لگا دو گے یہ سنت پہ چل کے تم ایزیلی اللہ تک پہنچ جاؤ، یہ مجاہدے مراقبے سالوں لگاؤ گے سنت پہ چل کے ایزیلی پہنچ جاؤ. اس لیے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ سنت کی اہمیت. تو یہ ہے آج کی بات کا کنکلوژن کہ بدعت نئی چیز ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس جگہ پہ لائی کرتی ہے نئی چیز جو وہاں پہ سائلنٹ ہے، وہاں پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا بدعت بن رہی ہے شریعت والی یا نہیں بن رہی، اور اس کے لیے پھر چیک لسٹ ذکر کی کہ وہ دیکھنا ہوتا ہے نئی چیز الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، پھر اس پہ کوئی فرض واجب یا ثواب تو نہیں سمجھا آ رہا، اسے یہ تو نہیں سمجھا آ رہا دین کے اندر تو نہیں کوڈیشن کی جاتی، اور لاسٹلی یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی کیا نیڈ ہے، اگر نیڈ نہیں ہے تو اسے کچھ بن رہی ہے وائڈ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ علم کھول دے، کیونکہ کنفیوژنس کا دور ہے، کنفیوژنس پیدا کی جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا کہ اس پہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ جو کنفیوز بندہ پہ عمل نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے اس کو ڈسکس کیا، فریکوینٹلی آسک کوسچن ہے، کیونکہ ہر طرف اس کا مس یوز بھی ہے اس اسٹیٹمنٹ کا، اور اس پہ بارے میں ڈفرینٹ باتیں کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ یہ علم کھول دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، یا اللہ پاک یا اللہ کتاب دی اپنی، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے قربانیوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا. یا اللہ پاک اپنے اور اس کے بعد آپ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے حفاظت کی اس دین کی، اس کو یا اللہ پاک سیف رکھا اور سیف کر کے ہم تک پہنچا دیا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے دین دنیا بھی حاصل کی جا سکتی ہے، دین بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، دونوں کی یا اللہ پاک دونوں کی پیک تک پہنچا جا سکتا ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی قدر نصیب فرما دیجئے، اس کی حقیقت ہم پہ کھول دیجئے. یا اللہ پاک جو ہم اس کے بارے میں لیزی ہیں، یا اللہ سستی ہے اس کا علم حاصل کرنے میں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ لیزینس ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک جو طبیعتوں کے اندر یا اللہ پاک یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس کو ہم نے سیکنڈری بنا لیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے اوپر کی حقیقت کھول کے اپنی زندگیوں میں اس کو پرائمری درجہ دینے کی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں یا اللہ پاک سچا طالب علم بنا دیجئے، مخلص طالب علم بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنا مخلص طالب بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنی مخلص طلب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے اندر سے ہر قسم کی برائی اور گندگی کو ختم کر دیجئے، غصے کی عادت کو ختم کر دیجئے، بد نظری کی عادت کو ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنا جو بھی آپ کا غیر ہے اپنے جو ہمارے قلب میں ہے اپنی رحمت سے سب کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا شوق نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں دین میں آگے بڑھنے والا بنا، ہمیں شوق نصیب فرما کہ ہم دین میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، آگے بڑھیں. یا اللہ پاک جس طرح صحابہ کے تذکرہ بھی پڑھے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، نئی نئی بات کئی بار سوچتے تھے کہ کیسے میں آگے بڑھ جاؤں. یا اللہ ایسا شوق و ذوق ہمیں بھی پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک سستی اور کاہلی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما، جو جو گناہ ہو چکے معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو گناہ سستی کاہلی کا سبب ہے وہ معاف فرما دیجئے، جو گناہ یا اللہ پاک آپ سے دوری کا سبب ہے وہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پاک جو رزق حلال کے لیے تلاش میں ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ پاک جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا نصیب فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما، جو جس مسئلے کے اندر ہے اس کو اس مسئلے سے اپنی رحمت سے نکال دیجئے، یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان کے ساتھ شہادت کی موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کے بلا عذاب بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہم کمزور ہیں یا اللہ کبھی ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، مشکلات میں مبتلا نہ فرما، یا رب العزت یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما، ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی یا اللہ پاک صحت عمر میں برکت پیدا فرما، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا رب العزت یا اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کمزور ظلم میں ہیں اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، یا اللہ دین و حرم کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جن خیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین یا اللہ اولیاء امت نے مانگا ان خیروں کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔